Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa'udzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ سورۃ المائدہ کا ہم نے کل مطالعہ اس دورہ تل میں قرآن کی نشست میں شروع کیا، اور تمہیداً یہ بات عرض کی گئی تھی کہ احکامات شریعت اور نفاذ شریعت پر بڑی جامع صورت ہے، اور بڑا زور اس صورت میں نفاذ شریعت پر خاص طور پر دیا گیا، اور یہ ذمہ داری نفاذ شریعت کی سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دی تھی، ان کی بھی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے کس طرح سے اس ذمہ داری سے پہلو تہی برتی، یہ بطور عبرت اس امت مسلمہ کے سامنے، یعنی میرے اور آپ کے سامنے ان کے حالات و واقعات وہ رکھے جا رہے ہیں. پچھلی آیتوں میں ہم نے تین فتوے بھی دیکھے اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اس امت پر وہ لاگو ہوتے ہیں کہ جو ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جو یہ ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالی اس کو صحیح طور پر انجام دینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اصل میں یہ دوسرا حصہ ہے سورہ مائدہ کا کہ جو رکو نمبر 3 سے اور رکو نمبر 11 تک، یہ 9 رکو بنتے ہیں کہ جس میں یہ نفاذ شریعت پر زور اور اس کی انجام دہی نہ کرنے پر جو نکیر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. آج کی جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 51 سے ہم آغاز کر رہے ہیں رکو نمبر 8 سے، اور یہی سلسلہ ہے کہ جو آگے بڑھ رہا ہے. اس میں ایک خاص پیشن گوئی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج کے حالات کے اعتبار سے وہ فرمائی ہے 14 سال پہلے. فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے داروں، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تم نہ بناؤ دوست یہود و نصارہ کو. یہ موضوع ہم کثرت سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں قرآن مجید میں، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو ہمارے جو اصل دشمن ہیں ان کی طرف 14 سال پہلے آگاہ فرما دیا ہے. ہرگز دوست نہ بناؤ یہود و نصارہ کو. بعضهم اولیاء وبعض، یہ ہے وہ بات کو جو ذرا انڈر لائن کرنے والی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے میں سے ہی ہیں. تھوڑا جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں 14 سال پہلے، تو اگر اس وقت کا نقشہ دیکھیں تو یہود و نصارہ میں دوستی نہیں تھی، بلکہ سخت جو ہے وہ بغض اور عداوت تھی کہ جو ان دونوں کے درمیان پائی جاتی تھی. اور تاریخ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بیت المقدس میں یہودیوں کو عیسائی داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اور خون ریزی اور دشمنی اور بغض تھا کہ جو کہ ان کے درمیان تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ محسوس ایسا ہوتا ہے جس طرح سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رتوی والے بھی یہ بات ارشاد فرما کرتے تھے کہ یہ آج کے دور کی پیشن گوئی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی ہے کہ یہ جو یہود اور نصارہ کا جو گٹھ جوڑ ہے امت مسلمہ کے خلاف، یعنی جس طرح سے وہ روایت ہے نا کہ الکفر ملت واحدہ، یہ جو کفر ہے یہ یکجا ہو جاتا ہے، ایک ملت بن جاتا ہے، اس کا اکھٹ ہو جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف. لہٰذا یہ ہے کہ آج ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور پچھلے 300 سال اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ عیسائی یہ یہود کے شکنجے میں ہیں کہ جو کہ جکڑے ہوئے ہیں. جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ فرنگ کی رگ جہاں پنجہ یہود میں ہے. یہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کے ذریعے سے پوری دنیا پر اس وقت یہ یہودی لابی ہے کہ جو کہ قابض ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آج کے دور کی پیشن گوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے ہی کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی رکھے گا, یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے اہل ایمان سے, کہ جو تم میں سے کوئی ان سے دوستی رکھے گا, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو بے شک وہ انہی میں ہوگا, اس کا شمار انہی میں ہوگا. اور یہ مستقل ایک اصول ہے شریعت کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں شمار ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے, احساس ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان, کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, ایک نظریاتی دین ہے کہ جو ہم نے قبول کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم محبت کے دعوے دار ہیں. تو لہٰذا ہمارا جو وضع قطع ہے, ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے اور طرز لباس اور طرز رہائش ہے, وہ کفار سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے. اور دین اسلام کا جو مزاج ہمیں نظر آتا ہے کہ کفار کی جو مخالفت ہے وہ دین اسلام میں ہمیں نظر آتی, یعنی ہم نے پڑھا حج کے معاملات میں بھی کہ جو بھی کفار ہیں وہ عرفات میں جاتے تھے, مزدلفہ سے واپس لوٹ آتے تھے. تو عبادات میں بھی آپ نوٹ کریں کہ دین اسلام نے مخالفت کا حکم دیا کہ تم اے مسلمانوں عرفات سے جب واپس لوٹو, بلکہ وقوف عرفات ہی کو اللہ تعالیٰ نے حج قرار دے دی. اسی طرح سے یہ کفار جو ہے وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور بہت دیر سے جو ہے وہ نکلتے تھے منا کے لیے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی مخالفت فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ فجر جو ہے وہ ارلی پڑھ کے, اول وقت میں پڑھ کے, اور تم جو ہے وہ روانہ ہو جاؤ مزدلفہ سے. تو بہرحال عبادات میں بھی ہمیں مخالفت ہے کہ جو کہ یہود و نصارہ کی کفار کی وہ نظر آتی, اور یہی مزاج ہے کہ جو اللہ تعالی ہمارا بنانا چاہتا ہے. اگر تم نے ان سے دوستیاں کی تو پھر انہی میں تمہارا شمار ہوگا. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین, بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ہماری تصویر ہے کہ جو آگے آ رہی ہے, آئینے کے طور پر دیکھنا ہے. فرمایا فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم, پتہ نبی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ وہ انہی میں دوڑتے پھرتے ہیں, یہود و نصارہ میں ہی گھستے ہیں. یقولون, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نقشہ ان تصیبنا دائرہ, کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں گردش زمانہ نہ آ جائے, یعنی یہ زمانہ اور یہ جو بھی قوتیں ہیں ایٹمی, یہ ہمیں تباہ نہ کر دیں اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی. لہٰذا یہ ہے کہ ہم پہلی ایٹمی قوت ہیں اللہ تعالیٰ نے, یعنی مسلمان ممالک میں پاکستان, مملکت خداداد پاکستان, اس میں کیا شک ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عطیہ ہے کہ جو کہ ہمیں ملا تھا. لہٰذا یہ پہلی ایٹمی قوت ہے اسلامی ممالک میں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایٹمی قوت جو ہے وہ کوئی پٹاخے پھوڑنے کے لیے تو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, یہ تو دشمنوں پر روب یعنی ان روب میں لینے کے لیے دی ہے, تاکہ جو ہے وہ دشمن اگر تمہیں میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کے دانت جو ہے وہ کھٹے کیے جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے جو بہرحال کوئی بعید نہیں ہے, کہ آج جن کے خوف سے ہم جو ہے وہ لرزہ اور ترسا ہیں کہ یہ امریکہ ہمیں تورا بورا بنا دے گا اور اگر اس کے حکم پر ہم نے تعمیل نہ کی, تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نمرود اور فرعون اور شداد کے سر کچلے ہیں, لہٰذا امریکہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں. لہٰذا جب اللہ کی وہ رسی کھینچے گا تو پھر یہ سب جو ہے وہ اللہ کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے, اور پھر ہم پھر حسرت کریں گے. جس طرح سے بات آگے آ رہی ہے, فرمایا کہ یہ کہتے ہیں منافقین جو کہ دوڑتے پھرتے ہیں کفار کے اندر یہود و نصارہ میں, کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں زمانہ ہلاک نہ کر دے اور ہم پیچھے نہ چلے جائیں. فَأَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, سو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے, او امر من عندہ, یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے, مسلمانوں کو غلبہ دے دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, اور اس وقت وہ اپنے دلوں میں جو چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور مومن تو یہ کہتے ہیں کہ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بڑی قسمیں پکی کھایا کرتے تھے کہ انہم لمعاکم, کہ اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں. منافقین کا یہ طرز عمل کھینچا جا رہا ہے ہمارے سامنے. فرمایا حبطت اعمالہم, ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے یعنی اکارت گئے, بیکار چلے گئے. فاصبحوا خاسرین, اور پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے رہ گئے. یعنی کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی, ایمان قبول کیا ہے, کلمہ گو یہ مسلمان, کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس نعمت پر ناشکری کر کے, اور کہاں یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ جو کہ انہوں نے کیا. اب یہ جو اگلی آیات ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں عملی اعتبار سے, اور اس میں مجھے اور آپ کو یہ اپنا جائزہ لینا, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے اصل میں یہ آیات کہ جو کہ آگے آ رہی ہیں. اور اللہ کے محبوب بندوں کی چار صفات وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چار صفات کا حامل بنائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, دیکھو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا یعنی پھر جائے گا. دیکھیں ایک ارتداد تو ہم جانتے ہیں کہ جو قانونی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان وہ کلمہ کفر کہہ کے اور دار اسلام سے باہر نکل جائے, دار کفر میں چلا جائے, یہ مرتد کہلاتا ہے قانونی اعتبار سے, اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے. لیکن ایک ارتداد ہے کہ جو کہ مانوی اعتبار سے ہے, اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ مانوی ارتداد کا ہمیں زیادہ خدشہ ہے کہ ہم زبان سے تو نہیں انکار کرتے اللہ کا, کفر نہیں کہتے, لیکن مانوی اعتبار سے ارتداد یہ ہے کہ ہم دین کے تقاضوں میں پیش قدمی کرنے کے بجائے پسپائی اختیار کریں, اور یہ ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر نہ ہو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر تم صحیح طور پر اللہ کے دین کی نمائندگی نہیں کرو گے, اللہ کی دین کو مس ریپرزینٹ کرو گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ فرمایا فسوف یات اللہ بقوم, تو پھر عنقریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا, اپنے ایسے بندوں کو لے آئے گا کہ جن کے اندر یہ چار صفات ہوگی. پہلی صفت کیا ہے؟ یحبہم و یحبونا, جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ بندے محبوب ہوں گے, اور ان بندوں کو اللہ تعالیٰ محبوب ہوگا, یعنی وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے. اور یہ شان تو آئی ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ اہل ایمان کی شان کیا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہے وہ تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. یہ ساری دنیاوی محبتیں ان کی نفی نہیں, یہ مال کی محبت, یہ بیٹے کی محبت, یہ اولاد کی محبت, والدین کی محبت, اس کی قطن نفی نہیں, لیکن بیلنس یہ دین اسلام چاہتا ہے کہ وہ یہ رہے اور نظریہ یہ رہے کہ یہ ساری محبتیں یہ تابع رہیں کس کی محبت پر؟ اللہ کی محبت پر, اللہ کے رسول کی محبت پر, اللہ کے دین کی محبت پر. لہٰذا اگر یہ محبت دنیاوی حاوی ہو جائیں تو پھر یہ خطرہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو کہ جاری ہوگی کہ اللہ تمہیں ختم کرے گا, دشمن قوم سے تمہیں پٹوائے گا. اور یہ سنت پہلے رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, جس طرح سے وہ شاعر کہتا ہے نا, ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. یعنی انہی مسلمانوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پٹوایا, خون ریزی کروائی, اور انہی تاتاریوں کو پھر اسلام کا علم ہے کہ جو کہ تھما دیا, اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی, دار اسلام میں وہ داخل ہو گئے. لہٰذا یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پھر ایسی لوگوں, ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے, اللہ ان سے محبت کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے کہ جو کہ جاگزی فرمائے, اور اس کی علامت یہ ہے کہ پھر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, ناراض ہو جائے. بس انسان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو. آج ہماری شادی بیاہ کی محافل میں یہ تو سارے مسئلے ہیں, بھئی خوش کس کو کر رہے ہیں؟ مولانا زکریا رحم اللہ طبیل جماعت کے بانی, وہ روتے تھے کسی شادی میں کسی کے گھر کے, جہاں خرافات دیکھتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ آج تم نے سب کو خوش کیا, ایون تم نے اپنے چپراسی کو بھی خوش کیا, لیکن ناراض کیا تو کس کو کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کیا, اللہ کے رسول کو ناراض کیا. ساری خرافات, بے جا رسومات, اس کا تمار تم اپنی شادیوں میں کر رہے ہو, ناراض کر رہے ہو اللہ کو, اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ معیار ہی تبدیل ہو جائے اگر تو اللہ اس کے رسول دین کی محبت حاوی ہو جائے. نمبر دو, عزلت علی المومنین عزت علی الکافرین, وہ اہل ایمان پر مومنوں پر بڑے نرم دل ہوں گے, آپس میں محبت رحما بینہم کی کیفیت ان کی ہوگی, عزت علی الکافرین, اور کافروں پر سخت ہوں گے. جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لہذا دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہوں گے. یہاں یہ مطلب نہیں ہے, جس طرح سے ہم پڑھیں گے سورہ فتح میں بھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہاں پر بھی یہ صفت آتی ہے. تو یہ اشداء علی الکفار سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی تلوار لے کر کھڑے رہتے ہیں گردن پر کفار کے, نہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے نرم چارہ ثابت نہیں ہوتے, وہ موم کی نان ثابت نہیں ہوتے کہ جب چاہیں کفار اپنے باطل نظریات میں جو ہے وہ موڑ کر اور مسلمانوں کو اس میں باطل نظریات میں ڈھال دیں اپنے, نہیں, بلکہ یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں, یعنی ان کے وہ نظریات اس طرح سے قبول نہیں کرتے, اپنی بنیادوں پر جو ہے وہ گامزن ہوتے. آج تو بالکل الٹ معاملہ ہے, آج امریکہ کا کسی کو کوئی گرین کارڈ مل جائے تو اسے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو کہ مل گیا. ہماری نوجوان نسل کا جو سارا میلان ہے, ٹرینڈ ہے, جو تعلیم یہاں پر دی جا رہی وہ لیولز کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں. یعنی برحال یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نصاب ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. یعنی وہ نصاب وہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جس میں ہمارے بچے کم از کم ہمارے اس ملک میں تو نہیں رہ سکتے, ٹک ہی نہیں سکتے, کیونکہ جو اسٹینڈرڈ اور جو معیار وہ دکھایا جا رہا ہے وہ تو وہیں کا ہے. یعنی آپ ذرا دیکھیں سلیبس بچوں کے, اس میں اسٹوریز کیا ہیں کہ جی بیڈ پر والد والدہ بیٹھی ہوئی اور ساتھ میں کتا بھی بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا یہ ماحول تو بہرحال وہ دین اسلام کا تو ماحول نہیں ہے, یہ کہاں کا ماحول ہے, یہ وہاں کا ماحول ہے. لہٰذا وہ تو ہمارے اس ماحول میں رچ بچ ہی نہیں سکتے, وہ تو پڑھیں گے اور سیدھے باہر کی طرف فکر کریں گے, غلامی کریں گے, چاکری کریں گے دشمنوں کی, اور ہمارا سارا جو ٹیلنٹ ہے وہ کدھر جا رہا ہے, وہ ادھر ہی جا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ کوئی میں خلا کی بات تو نہیں کر رہا نا. آج ٹرینڈ والدین کا یہی بھیج دیتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے, وہیں پر پھر خبر ملتی ہے کہ بچے نے شادی بھی کر لی. پھر یہ ہے کہ وہ پلٹ کے نہیں دیکھتا, جنازے تک کی پندرہ دینے کی نوبت نہیں آتی والدین کو. یہاں جو ہے وہ سڑ رہے ہوتے ہیں والدین اور بچے وہاں پر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, الا ماشاءاللہ. تو بھرت یہ کیفیت ہے کہ یہ اہل ایمان آپس میں وہ پھر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے. اور تیسری صفت یہ ہے, یجاہدون فی سبیل اللہ, اور وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. اور جہاد یہ یعنی باطل نظام کے ساتھ پنجہ آزمائی, اس کی اعلیٰ ترین شکر وہ قتال ہے. اس سے پہلے بنیاد میں کیا ہے؟ جہاد مع نفس, یعنی اپنے نفس کو مطیع کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا, یہ ہے افضل جہاد. یہاں سے بات شروع ہوگی اور پھر کلائمیکس ہے کہ جو کہ قتال تک وہ بات جائے گی. اور فرمایا چوتھی صفت یہ ہوگی کہ ولا یخافون لومت لائم, اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے. یعنی ملامت چاہے کوئی کرتا رہے, برادری جو ہے وہ ناراض ہو جائے کہ بھئی یہ مکس گیدرنگ تم نے کیوں نہیں کی, سب ایک ہی تو موقع ملتا ہے شادی کے موقع پر سب کو مل بیٹھنے کا, اور یہ کہ کیا تم نے مکس یعنی بالکل سیگریگیشن کر دی, خواتین ادھر ہیں مرد ادھر ہیں. لہٰذا یہ تانے ہیں کہ جو کہ دیے جاتے اگر تو شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کیا جائے. تو بھائی جو کہتا ہے کہنے دو, جو ناراض ہوتا ہے وہ ہو خوشی سے ہو, لیکن اللہ اس کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ نظریہ ہے کہ جو دین اسلام ہمارا چاہتا ہے ہمارے اندر وہ بنے. وہ کسی کا خوف نہیں کرتے, ملامت کرنے والی کہ ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوتا. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ فضل ہے اللہ کا, وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تو بڑی کشادگی والا علم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, بلا شبہ رفیق تو تمہارا صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا, اور جو بھی ایمان لانے والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ کہ جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اتنی عبادات انجام پانے کے باوجود ان کے گردن میں سریے نہیں آ جاتے, بلکہ ان کی کیفیت یہ ہے وہم راکعون, اور وہ رکوع کرنے والے ہیں, عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. فرمایا کہ ومن یتول اللہ, اور جو اللہ کو دوست رکھے, ورسولہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے, یہ ہے وہ جماعت کہ جس کے لیے فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, یعنی یہاں تو الفاظ معذوف ہیں کہ فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ, یہ ہے اللہ کی جماعت. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو بے شک اللہ ہی کی جماعت ہے کہ جو کہ غالب آنے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس حزب اللہ میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, اے ایمان والو نہ بناؤ دوست ان لوگوں کو کہ جو تمہارے دین کو تماشا اور کھیل ٹہراتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء, یعنی وہ لوگ کہ جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی, اور کافروں کو دوست نہ بنانا. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ شاعر دینی کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی عجیب کیفیت ہے, یعنی یورپ کے یعنی ایک تو یہ مذاق ہے قرآن کی بے حرمتی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر, یہ اغیار ہے نا کہ جو کہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور کیا معاملہ ہے, یہ تو تھوک رہے ہیں آسمان پر. جو بھی آسمان پہ تھوکے گا اس کی تھوک کہاں آئے گی؟ اسی کے اوپر آئے گی نا. یعنی جو بھی معتبر ہستی ہیں انبیاء علیہ السلام, ان کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آئے. لیکن دیکھیں یہاں جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ایک مذاق ہے کہ جو دشمن اڑا رہا ہے اللہ کا, اللہ کے رسول کا, اللہ کی کتاب کا. ایک مذاق کیا ہم نہیں بنا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محبت کے دعوے دار ہیں، ایک گستاخی کفار کر رہا ہے، ایک گستاخی ہم نہیں کرتے۔ شادی بیاہ کے موقع پر کہاں ہیں اللہ کے رسول کے رسومات، کہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات؟ سب کو صرف نظر کر کے، سائڈ لائن کر کے، اپنے من موجیاں ہیں کہ جو کہ چل رہی ہیں، ڈانڈیاں ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں، بچیاں ہماری نامحرموں کے سامنے ڈانڈیاں ہیں کہ جو کہ ڈال رہے ہیں، ناچ رہی ہیں، یعنی شرم نہیں آتی ہے، حیا نکل گئی ہے ہمارے گھروں سے کہ ہماری بچیاں نامحرموں کے سامنے آ کر جو ہے وہ ناچ گانے کرے۔ حیا نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے والی بات۔ تو لگا یہ ہے کہ ایک گستاخی کفار کر رہے ہیں، کیا یہ گستاخی نہیں ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے دین، اللہ کے رسول کا دین مجروح ہو اور ہمارے ماتھے پر جو ہے وہ بلنا پڑے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بھی تمہارے دین کا مذاق اڑائیں کفار، اور جو بھی یہ جن کو کتاب دی گئی ہے یہود و نصارہ، ان کو دوست نہ بناؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب بھی تم اے مسلمانوں نماز کے لیے پکارتے ہو، یعنی اذان دیتے ہو، ندا دیتے ہو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسے ایک مذاق اور کھیل ٹھہراتے۔ تو کیا خیال ہے، یہ تو کفار مکہ کا معاملہ تھا، یہود و نصارہ کا معاملہ تھا، یعنی یہ کہ وہ مذاق اڑاتے تھے اور اس کو کھیل تماشا قرار دیتے تھے اذان جب ہوتی تھی۔ تو کیا خیال ہے کہ آج ہم نے یہ رد، یعنی یہ ایکشن، یہ ہمارا طرز عمل آج نہیں ہے؟ یعنی ایک زمانہ مجھے یاد ہے اپنا بچپن کے، جب اذان ہوتی تھی تو گھروں پر ہر چیز، یعنی خواتین کے سر پہ دوپٹہ آ جایا کرتا تھا، گھر پہ کوئی اگر کوئی چیز چل رہی ہے، ٹی وی وغیرہ، ریڈیو وغیرہ، وہ سب بند ہو جایا کرتا تھا۔ ایسا کہ نہیں تھا؟ آج کیا کیفیت ہے؟ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اکثریت کا معاملہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ اب تو اذان کی آواز بھی چل رہی ہے، ساری روٹین بھی چل رہی ہے، سروں پر پردے بھی نہیں، یعنی دوپٹے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹی وی کی آواز اتنی ہے کہ وہ اذان کی آواز جو ہے وہ نہیں آتی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر مذاق کیا ہے، 10 دوست بیٹھے ہوئے، اذان کی آواز آئی تو 4 اٹھتے نماز کے لیے، اور بقیہ جو ہے وہ کہتے ہیں 4 افراد سے، اپنے ان دوستوں سے، کہ بھئی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم بھی نمازی ہو جائیں، آپ نماز کو جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کر لیجیے گا۔ ہے نا مزائے کا خیز بات، ہے نا یہ دین کا کھلواڑ؟ یعنی یہ وہ دوست ہیں کہ جو کبھی اپنے ان دوستوں سے، نمازی دوستوں سے، یہ درخواست نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم صبح اٹھ کر اپنے کاروبار پہ چلے جائیں، اپنی دکان پہ چلے جائیں۔ کیوں؟ وہاں کیونکہ یقین ہے کہ خود جا کے بیٹھیں گے تو یہ منافع ہے کہ جو کہ پیسے آئیں گے، یقین وہاں ہے تو وہاں دعا نہیں کراتے، خود جاتے ہیں۔ اور جہاں یقین نہیں ہے اور وہ اللہ کا بندہ کہ جو کہ اللہ کے حکم سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، روزانہ 5 وقت جو ہے وہ اذان میں فلاح کی نوید ہے کہ جو کہ سنا رہا ہے، اور ہم پتہ نہیں کہاں کی کامیابی اور سکسیس ہے کہ جو کہ اس کا خاک چھانتے پھرتے، اس پر جو ہے توجہ نہیں دیتے۔ تو یقین پر جو ہے وہ انسان کا عمل ہوتا ہے، جہاں یقین ہے وہاں خود جا رہے ہیں، دعا کے لیے نہیں کہتے، جہاں یقین نہیں ہے دعا کیجیے گا، ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ فرمایا کہ وہ جب بھی تم نماز کے لیے پکارتے ہو، اذان دیتے ہو، تو وہ اسے کھیل اور مذاق ٹھہراتے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب، نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب، ہل تنقمون منا، کیا تم ہم سے صرف یہی ضد ہے کہ جو کہ رکھتے ہو، کہ الا ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، ہم تو سب کو ایمان لاتے ہیں، کیا یہ وجہ ہے کہ تم ہم سے یہ اناد اور دشمنی رکھتے ہو؟ وہ ان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ نافرمان ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مخوبۃ عند اللہ، اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ کیا میں تمہیں جتاؤں، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اس سے بدتر جزا کس کی ہے اللہ کے ہاں؟ من لعنہ اللہ، وہی کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا۔ وغضب علیہ، اور اس پر غضب نازل کیا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض کو تو اس نے بندر اور خنزیر ہے کہ جو کہ بنا دیا، یعنی یہی بنی اسرائیل میں سے کچھ وہ اصحاب سبت کا معاملہ کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے صورتیں ہیں کہ جو کہ مس کر دیں نہ فرمانے کی وجہ سے۔ اور فرمایا وعبد الطاغوت، اور انہوں نے عبادت کی طاغوت کی۔ اب یہاں ذرا نوٹ فرمائیے گا، آج تو ہمارا عبادت کا محدود ایک تصور ہے، عبادت گزار ہم کسے سمجھتے ہیں؟ جو نمازی ہے، جو روزے دار ہے، جو حج کرنے والا ہے، زکات دینے والا ہے، بس یہ ارکان اسلام ہی کو ہم کل عبادت سمجھتے ہیں. تو بھئی یہاں تو کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جس نے طاغوت کی عبادت کی، تو آپ خود بتائیے کیا کبھی کسی نے طاغوت کی نماز پڑھی ہے؟ کیا طاغوت کا حج کیا ہے؟ کیا طاغوت کی زکات دی ہے؟ مطلب کیا ہے کہ بھئی جس نے طاغوت کی اطاعت کی، عبادت بمانی اطاعت، کہنا کس کا مان رہا ہے؟ اللہ کا مان رہا ہے یا یہ ہے کہ جو یعنی اس ڈکٹیٹر کا مان رہا ہے کہ جو اپنے من مانے فیصلے کر رہا ہے؟ طاغوت کے معنی ہم نے سمجھے کہ وہ گروہ، وہ ڈکٹیٹر یا وہ ذاتی حیثیت میں ایک شخص کہ جو اللہ کے بجائے اپنے احکامات کی تنفیذ کا ہے، یہ طاغوت ہے. لہٰذا انہوں نے سرکش طاغوت کی جو ہے وہ غلامی کی. اولئک شر مکانا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بدترین درجے پر ہیں. وہ اضل عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 61 ہے، اور یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہود کے جو 6 شرمناک جرائم ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لسٹ ڈاؤن کر رہا ہے میرے اور آپ کے سامنے بطور عبرت، 6 جرائم بڑے بڑے ان کے، یہود کے. فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب بھی یہ تمہارے پاس آئیں، پہلا جرم ان کا یہ ہے، قَالُوا آمَنَّا، یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی ہم نے صرف تمہارے محمد ہی کو تو نہیں مانا نا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں مانا، باقی یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ہزاروں انبیاء آئے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. وقت دخلوا بالکفر، اور حالانکہ وہ آئے تھے کفر کی حالت میں، وہم قد خرجوا بھی، اور وہ نکلے بھی کفر کے ساتھ. یعنی وہ بات ہم پہلے پڑھ چکے کہ جب یہود کے علماء نے یہ دیکھا کہ جو اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے پلان کیا کہ ہم صبح جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، شام میں انکار کر دیں گے، لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ وہ پلٹ جائیں، ہماری طرف لوٹ جائیں. لہٰذا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ داخل بھی کفر کی حالت میں ہوئے اور نکلے بھی تو کفر کی حالت میں. واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور اللہ جانتا ہے کہ جو وہ چھپاتے تھے. دوسرا جرم، وترى كثيرا منهم، اور اے نبی آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یسارعون فی الاثم والعدوان، کہ وہ جلدی کرتے ہیں، گھستے چلے جاتے ہیں گناہ اور سرکشی کے کاموں میں. وہ اکلہم السحت، اور وہ حرام کھانے میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں. نبی سما کانوا یعملون، سو بہت برا ہے کہ جو کہ یہ عمل کر رہے. تیسرا جرم، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم العفت واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے ان کے صوفیاء اور علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے خاص طور پر جو دینی طبقات ہوتے ہیں، یعنی جو علماء اور صوفیاء ہوتے ہیں، ان کی بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو حرام خوری سے اور خاص طور پر حکمرانوں کو جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے کہ وہ دیندار طبقہ، وہ علماء سو، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر زمانے میں علماء حق بھی ہیں کہ جو کہ رہے ہیں اور رہیں گے، اور علماء سو بھی ہیں کہ جو کہ رہیں. اللہ تعالی ہمیں علماء حق کی صحبت جو ہے وہ نصیب فرمائے، علماء سو سے ہمیں بچائے، اور ان سے تحفظ ہمیں سب کو نصیب فرمائے ان کے ہتھکنڈوں سے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ علماء سو کا معاملہ یہ ہے کہ بس کیونکہ وہ حکومت کے چندوں پر پل رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ کس طرح سے درباری مولوی ہیں کہ جو کہ اب کیفیت عجیب ہے، اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے، یعنی وہ گنڈے بدماش ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کتنے یعنی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور خوش گپیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور پلاننگ چل رہی ہے. پتہ نہیں کیا عجیب، یعنی یہ سیاست کے معاملات. اللہ تعالیٰ بس واقعتا ہمیں وہ جو صحیح رخ ہمارا خلافت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے اس کی طرف ہم رجوع کریں، وہ اصل نظام ہے خلافت کا، خلافت راشدہ ہمارے لیے جو ہے وہ آئیڈیل ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی کی طرف رجوع کی توفیق دے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں روکتے ان کے صوفیاء اور علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، اور یقیناً بہت بری کاریگری ہے کہ جو کہ وہ کر رہے ہیں. سودی نظام کے حوالے سے یعنی تڑپ ہونی چاہیے، اتنے بڑی بڑی ریلیاں اور دھرنے ہیں کہ جو کہ ہو جاتے ہیں، سودی نظام کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دیا جائے، سب ملیں اور یعنی احتجاجی تحریک ہے کہ جو کہ برپا کریں. منکرات کہ جس پر سب کا جو ہے وہ اتفاق ہے، یعنی معروفات پر جو ہے وہ کچھ اختلافات آپ کو مل جائیں گے، لیکن منکرات جو بڑے بڑے ہیں، سود خوری ہے، بے حیائی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس پر تو سب کا جو ہے وہ اکٹ ہے، سب کے یعنی معاملات جو ہے وہ مسلمہ ہیں، سب منکرات کو تسلیم کرتے، کسی کا کوئی اختلاف. تو بھائی منکرات پر یکجا ہو جاؤ اور یہ ہے کہ مل کر وہ احتجاجی تحریک برپا کرو. لیکن بہرحال یہ ہے کہ افسوسناک صورتحال ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ لبیس ما کانوا یصنعون, یقیناً بہت بری کارگری ہے کہ جو کہ وہ کر رہے ہیں. تین جرائم سامنے آ گئے, چوتھا جرم. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے. معاذ اللہ, یعنی جب وہ آیت نازل ہوئی کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے کہ جو کہ اللہ کو قرض دے بہترین قرض, یعنی دین کی سربلندی کے لیے جو مال لگتا ہے کیونکہ اس کے نتائج سامنے نہیں آتے اکثر و بیشتر, تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے, کون دے گا مجھے قرض حسنا دین کی سربلندی کے. تو یہود نے اس کو اس کا پروپیگنڈا کیا کہ بھئی چلو اب یہ اللہ بھی ہم سے قرض مانگ رہے ہیں معاذ اللہ, اور لگتا ہے کہ ہم ہیں کہ جو کہ غنی ہو گئے, غنی ہیں اور اللہ ہم سے یعنی وہ قرض مانگ رہے ہو, اللہ معاذ اللہ وہ تنگ دست ہے, اس کا ہاتھ ہے کہ جو کہ تنگ ہو گیا. فرمایا جا رہا ہے غلت ایدیہم, انہی کے ہاتھ ہیں کہ جو کہ غرق ہو اور ٹوٹیں. ولعنوا بما قالوا, اور جو انہوں نے کہا اس سے ان پر لعنت کی گئی. بل یداہ مبسوطتان, بلکہ معاملہ تو یہ ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں, اس کے پاس تو ہر شے کے خزانے موجود ہیں. ینفق کیف یشاء, وہ خرچ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. پانچواں ان کا جرم آ رہا ہے, ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. تو لہٰذا یہ جو ہدایت قرآن کی صورت میں, احادیث مبارکہ اور سیرت کی صورت میں جو آپ کو دی گئی ہیں, تو لہٰذا یہ کیا ہوگا, اس کے ذریعے سے وہ لازمن اضافہ کرے گا ان کی اکثریت کے حق میں سرکشی اور کفر. یعنی یہ قرآن تو نازل ہوا تھا ہدایت دینے کے لیے, لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ ان کا جس طرح سے وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ انسان کا اگر معدہ خراب ہو تو بہترین سے بہترین غذا آپ اس معدے میں ڈالیں گے تو وہ ہضم نہیں ہوتی, معدہ ہی خراب ہے پہلے سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کا تو معاملہ ہی جو ہے وہ پہلے سے یعنی اجڑا ہوا ہے. تو لہٰذا اب یہ ہدایت کی جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ یہ قرآن اور آپ کی سیرت, لہٰذا اس سے یہ فائدہ اٹھاتے, لیکن یہ ہے کہ ان کا تو بگاڑ اندر کا ہے, اندر بغض اور کینہ اور حسد ہے کہ جو کہ پل رہا ہے, کہ جس کی وجہ سے اب یہ ہدایت نامہ ان کے لیے ہدایت نہیں بنے گا بلکہ اس کے ذریعے سے ان کے اندر اور سرکشی ہے کہ جو کہ کفر بڑھتا چلا جائے گا. وَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت یعنی دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک کے لیے, آپس میں یہ لڑتے بڑھتے رہیں گے. چھٹا جرم ان کا آ رہا ہے, کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله, اور جب کبھی بھی یہ لڑائی کی آگ وہ بھڑکاتے ہیں اطفأها الله, تو اللہ اسے جو ہے وہ بجھا دیتا ہے. یعنی کس طرح سے ہم نے سمجھا کہ تین قبائل تھے یہود کے مدینے میں, ہر غزوے میں ایک قبیلے نے میثاق مدینہ توڑا, کفار کا ساتھ دیا, جب کبھی بھی انہوں نے کوئی آگ لگانی چاہیے, اور ان کا کام ہی آگ لگانا ہے سر, یہ تو 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے بات رکھ رہے ہیں, آج پورے گلوب پر اس وقت آپ دیکھ لیں, لہٰذا جہاں بھی جنگ کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے پیچھے تانے بانے وہ کہاں سے بن رہے ہوتے ہیں, یہی ہے کہ جو کہ پپٹس یہ تو سارے موجود نظر آتے ہیں, لیکن اصل جو ہے وہ ڈورے ہلتی ہیں تو وہ یہود کے ہاتھوں میں. اللہ تعالی ہمیں ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے, اور یہ گریٹر اسرائیل کے لیے یہود اور یہ اسرائیل جو من میں آئے گا وہ کرے گا, اور یہ پوری تاریخ ہے ان کی. فرمایا کہ جب بھی یہ کوئی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اب وہ زمین میں فساد مچاتے ہوئے دوڑتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اور اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اب ذرا ترغیب کا انداز ہے, شریعت پر جو عمل ہے اس کا اخروی اجر بھی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ذرا ترغیب کے انداز میں اہل کتاب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اور کاش کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روی اختیار کرتے, لکفرنا عنہم سیئاتہم, تو ہم ان سے البتہ ان کی جو برائیاں ہیں وہ ان سے دور کر دیتے. ولا ادخلناہم جنات النعیم, اور ہم نعمتوں والے باغات میں ان کو لازمن جو ہے وہ داخل کرتے. یعنی یہ شریعت پر اگر عمل کرتے جو تورات اور انجیل ان کو دی گئی, اور یہ کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سنت میں یہ ہدایت نامہ آ چکا ہے, تو لہٰذا یہ اخروی ثواب ان کو یہ ملتا کہ ہم گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ان کے اکاؤنٹ سے, اور ان کو لازمن نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. یہ تو ہو گیا اخروی ثواب شریعت پر عمل کا. اب دنیاوی جو بھی فائدہ ہے شریعت پر عمل کا وہ آگے اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل, اگر تو یہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو, یعنی قائم کرنے سے کیا مراد ہے, جو بھی احکامات اللہ کی طرف سے آئیں, تو لہذا وہ سونے کے تاروں سے لکھے جانے کے لیے نہیں آتے, وہ صرف ریسرچ کرنے کے لیے نہیں آتے, بلکہ امپلیمنٹ کرو بھائی, اللہ کی زمین ہے, اللہ اس کا مالک ہے اور حاکم ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے احکامات کو امپلیمنٹ کیا جائے, بالفعل نافذ کیا جائے. تو اگر یہ تورات اور انجیل کے احکامات کو قائم کرتے, وما انزل الیہم ربہم, اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا, لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, تو دنیاوی فائدہ یہ ہوتا کہ وہ لازمن کھاتے اپنے اوپر سے بھی, اللہ تعالیٰ رزق کے دہانے اوپر سے کھول دیتا ہے ان کے لیے, ومن تحت ارجلہم, اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتا, یہ زمین بھی سونا اگلتی ان کے لیے. اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں کہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی حدود میں سے ایک حد نافذ ہوتی ہے تو وہاں اتنی نعمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ جتنی 40 راتوں کی ابر رحمت سے جو ہے وہ برکتیں ہیں کہ جو کہ سونے اگلتی ہے زمین, اتنی رحمتیں ہیں کہ جو کہ ایک حد کے نفاذ پر اللہ کی حدود میں سے اگر کہیں نافذ کیا جائے تو اتنی رحمتیں ہیں کہ جو نازل ہوتی. تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی. منہم امت مقتصدہ, ان میں سے ایک جماعت ہے کہ جو میانہ رو ہے, وکثیر منہم ساء ما یعملون, اور ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ برے کام ہیں کہ جو کہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 67, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالت کا فنکشن ہے, یعنی مختلف جو بھی فنکشنز ہیں آپ کے, ان میں سے ایک فنکشن کی طرف اشارہ ہے کہ جو کیا جا رہا ہے, اور وہ ہے تبلیغ. اور اس تبلیغ کے لیے بھی جو پرائم سورس ہے, بنیادی سورس, وہ کس کو قرار دیا جا رہا ہے, وہ بھی آپ یہاں مطالعہ کر سکتے ہیں. فرمایا کہ یا ایوہ الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ تبلیغ کیجئے, پہنچائیے اللہ کے اس دین کو جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. یعنی کیا نازل کیا اللہ کے رسول پر؟ قرآن مجید. تو لہٰذا یہ پرائم سورس, بنیادی سورس ہے رسالت کے تمام فنکشنز کو انجام دینے کے لیے. یعنی آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, مزید آگے پڑھیں گے, انذار بھی جو ہے وہ رسالت کا ایک فنکشن ہے. تو لہٰذا فرمایا گیا انذر بھی, اس قرآن کے ذریعے سے آپ انذار کیجیے, خبردار کیجیے. بشارت بھی رسالت کا ایک فنکشن ہے, تو فرمایا گیا لتبشر بھی, آپ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ بشارت دیجیے. سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے وجاہد ہم بھی جہادن کبیرا, آپ بڑا جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے. فذکر بالقرآن, قرآن میں یخاف وعید, فذکر بالقرآن میں یخاف وعید, سورہ قاف میں یہ الفاظ آتے. نبی آپ تذکیر کیجئے, یاد دہانی کیجئے, کس کے ذریعے سے؟ بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے. لہٰذا یہ ہے کہ جتنے بھی فنکشنز ہیں رسالت کے, اس کے جو بنیادی سورس ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. تبلیغ ہوگی تو قرآن سے, دعوت ہوگی تو قرآن سے. ہاں, دیگر جو بھی کتابیں ہیں وہ سپورٹ کے لیے تو وہ ہوں گی یقیناً, لیکن وہ منبع اور سرچشمہ ہدایت اور تبلیغ اور دعوت کے لیے یہ بنیادی کتاب جو وہ قرآن مجید ہے, اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو ترمذی کی روایت بھی ہم پڑھ کر آئے, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت حاصل کرے گا, اضلہ اللہ, اللہ اسے لازمن گمراہ کر کے چھوڑے گا. تو فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, یعنی ابھی آپ تبلیغ کیجئے اس کے ذریعے سے کہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اور اگر بالفرض یعنی ابھی آپ نے یہ رسالت کا کام انجام نہ دیا, فما بلغت رسالتا, تو آپ نے تو رسالت کا حق ادا نہ کیا, آپ نے اس کا پیغام پہنچایا, پہنچانے کا حق ادا نہ کیا. اور یہ تو لازمی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعوت و تبلیغ کا حق ہے کہ جو کہ ادا کیا ہے. اور بلکہ 14 حجت الوداع کے موقع پر 1,23,24,000 کے اجتماع سے آپ نے گواہی لے لی تھی کہ نہیں لے لی تھی, اللہ حل بلغتو, کیا میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو یونینیمسلی سب نے کہا کہ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا, حق کے نصیحت ادا کر دیا, جتنے بھی ظلمات کے پردے تھے وہ آپ نے چاک کر دیا. اتنا جامع جواب ہے کہ جو کہ دیا. لہٰذا اللہ کے رسول سے تو یہ بعید نہیں, تو ہمارے کان کھولے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا ختم نبوت کے بعد, ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے جس نے اللہ اس کے رسول کو مانا اپنی اپنی حیثیتوں میں. دعوت اور تبلیغ کا یہ کام اللہ کی یہ امانت ہے, یہ پیغام قرآن مجید پوری انسانیت تک پہنچانا. اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری کا احساس پیدا فرمائے, اور یہ کہ دعوت تبلیغ سے آگے بڑھ کر بھی وہ فرائض ایک بہت بڑا فریضہ کہ بھئی اللہ کی اس زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ, اس کی تنفیذ بالفعل. واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کے رسول کو اپنے حبیب کو کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچا لے گا. جس طرح سے نوح علیہ السلام کو بچایا اللہ تعالیٰ نے, شعیب علیہ السلام کو بچایا, تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لے گا, آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب ذرا نفاذ شریعت کے حوالے سے بڑی سخت آیت ہے کہ جو کہ آ رہی ہے, اور جو گریز کر رہے تھے یہود و نصارہ, تورات اور انجیل ان کو دی گئی نفاذ کے لیے دی گئی تھی, اللہ کی زمین پر اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے, لیکن انہوں نے پہلو تہی برتی. تو اللہ کی طرف سے یہ سخت بات ہے کہ جو کہ آ رہی ہے, قل یا اہل الکتاب, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب, لستم علی شیء, تمہاری کوئی حیثیت نہیں, تمہارا کوئی منہ نہیں, تم کسی دلیل پر نہیں, حتی تقیم التورات والانجیل, یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے تھے. یہ ہے اسٹیبلشمنٹ, یہ ہے قائم کرنا, اس سے مراد. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریسرچ کے لیے نہیں آتی کتابیں, معذرت کے ساتھ, یہ آتی ہیں کہ تاکہ انسان اس پر عمل کرے, اللہ کے بندوں تک یہ بات پہنچے, اور پورا معاشرہ جو ہے وہ تابع ہو جائے اس شریعت کے. پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ اللہ بڑا ہو, گھر پر بھی جو ہے وہ اللہ بڑا ہو, پانچ چھ فٹ کے جسم پر بھی اللہ بڑا ہو, بازاروں میں بھی اللہ بڑا ہو. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اقامت اس کے دین کی. استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں خطاب ہے اہل کتاب سے, ان کو کیا دی گئی تھی, تورات اور انجیل. ہمیں کیا دی گئی, ہمیں کون سی کتاب دی گئی, قرآن. یہ آخری کتاب, فائنل ایڈیشن, اللہ سبحان, کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تو لہٰذا یہی خطاب ہم سے نہیں ہے کہ قل یا اہل القرآن, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے قرآن والوں, لستم علی شیء, تمہاری کوئی حیثیت نہیں, حتی تقیم القرآن, یہاں تک کہ تم قرآن کے احکامات کو نافذ نہ کرو. یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ جو کہ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ خطاب آج مجھ سے اور آپ سے ہے, جس طرح سے یہود و نصارہ سے کیا جا رہا ہے. آج ہمیں قرآن دیا گیا ہے, فرمایا کہ وما انزل الیکم من ربکم, اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. اور آپ دیکھیں آج ہماری حیثیت کیا ہے, ہم نے قرآن کو چھوڑا, تر کیا. لہٰذا یہ ہے کہ نہ تین میں نہ تیرہ میں, مرضی سے جو چاہتے ہیں اغیار ہمارے فیصلے کر رہے ہیں. 71 میں کوڑا برسا اور مشرق پاکستان ایک بازو ہم سے الگ کر دیا گیا, اللہ کی ناراضگی اور غضب. کووڈ میں کس طرح سے ایک وائرس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ ہلا دیا. لہٰذا یہ ہے کہ تم اللہ سے جنگ کرو گے, اللہ سے جو ہے وہ تم چاہو گے کہ تم کوئی مقابلہ کرو اور اس کے سامنے حاکم بن جاؤ, نہیں. تمہاری حیثیت کیا ہے, کوئی حیثیت نہیں تمہاری جب تک کہ تم اللہ کے احکامات کو قائم نہیں کر دیتے. ولا یزیدن کثیرا منھم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا, اور لازمن بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر, اس وجہ سے کہ جو کہ اے نبی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا جا رہا ہے. فلا تاس علی القوم الکافرین, بس آپ افسوس نہ کیجئے نافرمان قوم پر. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابعون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل الصالحا, بے شک جو لوگ ایمان لائے, جو یہودی ہوئے اور جو ستارہ پرست ہیں یا زبور کے ماننے والے ہیں, داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور جو نصارہ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, چار کتابوں کے ماننے والوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اہم بات وہ فرمائی کہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وعمل الصالحہ, اور جو نیک عمل کرے, تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ غم سے وہ دوچار ہوگا. بتائیے دیا گیا کہ اپنے اپنے وقتوں میں جو بھی انبیاء کے ماننے والے تھے اس وقت, جو بھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی تھی, تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرنے والا ہو, چاہے وہ یہودی ہوں اپنے اپنے وقتوں میں, چاہے وہ زبور کے ماننے والے ہوں, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ان کی جو ہے وہ پیروی کرنے والے ہوں, اگر واقعتاً ان کا نیک عمل ہوگا, عمل میں اخلاص ہوگا, آخرت میں اس کا اجر مطلوب ہوگا, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ جن پر خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں. فرمایا کہ لقد اخذنا میثاقہ بنی اسرائیل, اور یقیناً ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے, وارسلنا الیہم رسولا, اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تهوى انفسهم، اور جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ تعلیمات لے کر آتا کہ جو ان کے دل نہ چاہتے تھے، خواہشات نفس پر بڑا گرا ان کے گزرتا تھا، فریقاً کذبوا، تو وہ رسولوں کے ایک گروہ کو تو انکار کر دیا کرتے تھے، اس کی تکذیب کر دیا کرتے تھے، اور جرت یہ تھی کہ وہ فریقاً یقتلون، اور انبیاء کے ایک گروہ کو تو یہ قتل کر ڈال دیا کرتے تھے، وہ حسبوا، اور یہ بدعمالیہ کر کے یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تکونا فتنہ، کہ ان کی اس حرکت سے کوئی ان کے لیے خرابی نہیں ہوگی، فعاموا وصموا، تو وہ انتے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم کیا، ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر وہ ہٹ دھرمی، ثم عموا وصموا کثیر منہم، ان میں سے اکثر پھر جو ہے وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، واللہ بصیر بما یعملون، سو اللہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور یقیناً کفر کر بیٹھے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ بے شک اللہ وہ تو ہیں ہی مسیح ابن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام مریم سلام اللہ کے بیٹے، وہی خدا ہیں، معاذ اللہ، وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ابن اللہ ہوں، انہوں نے تو کہا میں عبد اللہ ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تمہیں بھی اللہ کی بندگی کی دعوت ہے کہ جو کہ دے رہا ہوں، انہ من یشرک باللہ، شرک کی مذمت وہ فرمائی جا رہی ہے کہ بے شک جو کوئی بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، تفصیلات ہم سورہ نساء میں پہلے پڑھ کے آ چکے، شرک کے اقسام، حوالہ بھی دے دیا ایک کتاب کا، حقیقت و اقسام شرک، فرمایا کہ بلا شبہ جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو پس اللہ نے اس پر جنت ہے کہ جو کہ حرام کر دی، وما واہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ جہنم ہے، وہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے، اور جنت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے، جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، لقد کفر الذین قالوا، اور کفر کر دیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی عیسائیوں میں ایک گروہ تو وہ تھا جو آرتھوڈاکس تھے، یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی مسیح ہی جو ہے وہ اللہ ہے، معاذ اللہ وہی خدا ہے، ایک گروہ تھا انہوں نے، اب اس میں مزید تین گروہ ہیں، ایک پروٹیسٹنٹ ہے، کیتھولک ہیں، تو لہذا ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں خدا جو ہے وہ تین میں کا ایک ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے، ایسا فلسفہ، اتنا گمبھیر فلسفہ کہ جو خود ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اللہ تینوں ہیں یا تین میں کا ایک ہے، گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر، گاڈ دا سن، یا گاڈ دا ہولی گوسٹ، یعنی مریم سلام علیہا یا جبریل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یہ الوہیت میں دونوں کو جو ہے وہ شریک کرتے ہیں، فرمایا کہ وما من الہ الا الہ واحد، اور معبود واحد اس اللہ کے سوا تو کوئی نہیں، معبود تو وہ ہے، معبود واحد، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور دیکھو اگر وہ اس سے باز نہ آئے، اَمَّا يَقُولُونَ، کہ جو وہ یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں لازمن دردناک عذاب ہے کہ جو کہ پہنچے گا، افلا یتوبون منہم عذاب علیم، یعنی ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، سو وہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ کی جناب میں، کیوں نہیں اس سے بخشش طلب کرتے، کیوں نہیں اس سے جو ہے وہ بخشش مانگتے، یعنی آخری رسول ہیں کہ جو کہ آگئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت کو قبول کریں، ان پر جو ہے وہ ایمان لائیں، اللہ کی بخشش ہے کہ جو کہ حاصل کریں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہا وہ نہیں ہے مگر کون ہے، وہ رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، قد خلت من قبل ہی رسول، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول ہیں کہ جو کہ گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ ہے مریم سلام علیہا وہ صدیقہ ہیں، یعنی امت، یعنی خواتین میں یہ سب سے اعلی مقام ہے، اعلی درجہ ہے صدیقہ کا درجہ، اور ہماری اس امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صدیقۃ الکبریٰ ہیں، تو کون ہیں، حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی لقب ہے کہ جو کہ صدیقہ کا ملا، فرمایا کانا یا کلان تام، تم ان دونوں کو خدا کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام علیہا کو؟ ذرا غور تو کرو کہ یہ تو کھانے کے محتاج ہیں، کانا یا کلان تام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی اس چھوٹی سی بات کو ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو باطل ان کا عقیدہ تھا اس کو رد کر دیا کہ جو کھانے کا محتاج ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ اور آپ غور کرتے چلے جائیں کہ یہ کھانے کا جو لقمہ گندم کا ہے اس سے پیچھے جو پروسیس ہو کے وہ آیا ہے، یعنی بیج بویا گیا، لوگوں نے بیج بوئے ہیں، پھر وہ ہریالی کھیتی اگی ہے، پھر کئی کسان ہیں کہ جو کہ اس کی کٹائی میں لگے، اور پھر یہ ہے کہ کٹائی کے بعد بوریاں بھری گئیں اور گاڑیوں میں اس کو روانہ کیا گیا، ملز میں جو ہے وہ اس کو لایا گیا، کئی امپلائمنٹ ہے کہ جو کہ اس میں لگی ہے اس کو پیسنے کے لیے، پھر جو ہے وہ آئی ہے دکانوں پر، ہم نے جا کر اس کو خریدا ہے، اور پھر وہ لقمہ ہے کہ جو ہمارے اندر جالا ہے۔ کتنی محتاجی ہے انسان کی، اور پھر کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا وہ محتاج ہے کہ وہ ہضم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی جو کھانا کھاتے ہیں وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے محتاج ہیں، ہوش کے ناخن لو۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اور ذرا دیکھو کہ ہم کیسے ان کے سامنے دلائل بیان کرتے ہیں۔ ثم منظور انا یوفکون، اور پھر دیکھو کہ یہ کہاں سے کیسے اوندے ہوئے چلے جا رہے ہیں، عقل سے کام نہیں لے رہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرمائیے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پوچھتے ہو، ما لا یملک لکم ذرا ولا نفع، کہ جو نہ تمہیں اختیار رکھیں کسی فائدہ دینے کا، نہ نقصان دینے کا، نہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع دے سکے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہ ہے کہ جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم دیکھو ناحق دین میں غلو مت کرو۔ عیسائیوں نے غلو کیا عقیدے میں، محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عمل میں رہبانیت اختیار کی، غلو مت کرو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اور ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ جس سے قبل گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سو کو جو ہے وہ گمراہ کیا، اور خود بھی وہ بہک گئے سیدھے راستے سے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ اصل میں کس کے زیر اثر تھے؟ یہ یونانی لوگ، اور یونان میں بھی جو ہے وہ تسلیس پائی جاتی تھی بالکل، یعنی پرانے زمانے میں یونان جب، یعنی اس کے جو بھی لوگ تھے ان کے ہاں تسلیس کیا تھی کہ وہ خالق مادہ اور جو روح ہے اس کو قدیم جانتے تھے، اور اس کی یہ تسلیس تھی کہ جو کہ یونان میں بھی پائی جاتی تھی، انہیں کے زیر اثر یہ رہے اور ان کے اندر بھی یہ تسلیس کا عقیدہ وہ آ گیا۔ فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت سو کو گمراہ کیا، خود بھی بہک گئے۔ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، آخری رکوع انشاءاللہ اس نشست کا، فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، تو لہٰذا وہ لعنت کیے گئے ہیں داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسی ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہ کی زبانی۔ یعنی یہ ہے کہ تدبر قرآن میں امین حسین اصلاحی صاحب نے جو ہے وہ کوٹیشنز ہیں کہ جو کہ متی کی جو انجیل ہے اور زبور کی جو بھی کوٹیشنز ہیں، اس میں واقعتاً آج بھی وہ الفاظ جو ہے وہ تحریف ہونے کے بعد موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور داؤد علیہ السلام کی زبانی، ان پر لعنت ہے کہ جو کہ کی گئی ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کرتے تھے نہیں روکتے تھے۔ اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ برائی سے روکتے تھے کسی کو کہ بھئی یہ نہ کرو، اور شام میں اسی کے ساتھ جو وہ بیٹھ کر کھانے پینے کی محافل بھی ہو رہی ہیں، ایک ہی تھالی میں سب جو ہے وہ چٹے بٹے وہ سب ایک ہی ہو گئے، ایک ہی تھالی کے بیگن۔ تو لہذا صبح روک رہا ہے برے کاموں سے، اور اسی برائی میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ برا کرنے والے کے ساتھ وہ شریک بھی ہے، ہنسی مذاق بھی وہ چل رہا ہے، بائیکاٹ کا کوئی تصور نہیں۔ تو لہذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے تھے اور جو وہ کر رہے تھے اور نہ روکتے تھے، لبیس ما کانوا یفعلون، اور البتہ وہ برا ہے کہ جو کہ یہ اعمال کر رہے ہیں۔ ترہ کثیر منہم، نبی آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، کہ وہ اکثر کافروں ہی سے دوستیاں کرتے ہیں، لبیس ما قدمت لہم انفسہم، اور بہت برا ہے کہ جو اپنی جانوں کے لیے یہ آگے بھیج رہے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر غضبناک ہوا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں ہی ہیں کہ جو کہ رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ, اور کاش کہ اگر وہ اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لے آتے اور اس پر کہ جو اس کی طرف نازل کیا گیا, مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ, تو یہ ہرگز انہیں کافروں کو دوست نہ بناتے, وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ نافرمان ہیں. اب ایک حقیقت بیان کی جا رہی, یعنی شدید دشمنی وہ یہود و نصارہ میں مسلمانوں سے وہ کس کی ہے, کس گروہ کی زیادہ ہے؟ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً, اے مسلمانوں تم سب سے زیادہ لوگوں سے دشمنی میں پاؤ گے, لِلَّذِينَ آمَنُوا, اہل ایمان کا جو دشمن پاؤ گے سب سے زیادہ وہ کس کو پاؤ گے؟ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, یعنی جو یہود ہیں اور وہ کہ جنہوں نے شرک کیا. اور آج آپ دیکھ لیں یہ یہود اور ہنود, یعنی یہ دونوں کا گٹھ جوڑ ہے کہ جو کہ امت مسلمہ کے خلاف ہے. وہاں اسرائیل ہے جو کہ ریشہ دوانیاں کر رہا ہے بیٹھ کر, اور یہاں جو ہے یہ بھارت ہے پڑوس میں. لہٰذا یہ یہود اور ہنود کا یہ گٹھ جوڑ شروع سے ہے, یعنی سب سے زیادہ شدت دشمنی میں وہ تم پاؤ گے اہل ایمان کا, وہ یہود ہیں اور وہ کہ جنہوں نے شرک کیا. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً, ہاں تم مسلمانوں کے لیے دوستی میں سب سے زیادہ قریب کس کو پاؤ گے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا, یعنی اہل ایمان کی دوستی کے لیے. فرمایا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, ان لوگوں کو زیادہ قریب پاؤ گے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا, اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں تو لہٰذا وہ زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کے دوستی میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اور تاریخ ویسے اس بات پر گواہ ہے کہ یعنی اگر آپ دیکھیں بحر راہب کو پڑھیں, عیسائی راہب تھا کہ جس نے بچپن میں پہچان لیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کے رسول ہوں گے. اسی طرح ورقہ بن نوفل, وہ بھی عیسائی تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق ہے کہ جو کہ ورقہ بن نوفل نے کی, اور انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ناموس ہے کہ جو کہ نازل ہوا کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر وہ نازل ہوا. اسی طرح سے شاہ نجاشی کا معاملہ تو ہم سب کو پتا ہے, رحم اللہ اسلام جو ہے وہ قبول کیا حبشہ کے جو بھی بادشاہ تھے. اسی طرح جدید دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جو عیسائیت ہے ان میں سے بڑے بڑے نام ہیں, یعنی ڈاکٹر مائیکل ہارڈ کا نام ہے, عیسائی ہے, اسلام قبول نہیں کیا لیکن کتاب لکھی ہے دی ہنڈریڈ کے نام سے. موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز اپنے اپنے وقت کی کہ جنہوں نے یعنی دنیا کے دھارے ہیں کہ جو کہ تبدیل کیے, متاثر کرنے والی پرسنالٹیز, سب کو ساؤٹ آؤٹ کیا, جمع کیا, اور ان کو ساؤٹ آؤٹ کر کے نمبر ون پر کس کو لے کر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود عیسائی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پہ رکھا اور اللہ کے رسول کو لے کر آیا ہے نمبر ون پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور مانا ہے تسلیم کیا کہ ہر فیلڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین انسان ہے, دا اونلی پرسن تاریخ میں واحد اللہ کے رسول ہیں کہ جو ہر فیلڈ میں جو ہے وہ کامیابی ان کو حاصل ہو. اسی طرح سے ڈاکٹر کیتھ المور کا نام ہم نے سمجھا کس طرح سے جو ہے وہ جب رحم مادر میں پیدائش کا معاملہ ہوا اور مراحل قرآن مجید نے 14 سال پہلے بیان کیے, اعتراف کیا واقعتاً کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, موزانہ کتاب, کہ جو 14 سال پہلے وہ مراحل کہ جو آج ہم جدید سائنس آج ہم اس کو ویریفائی کر رہے ہیں. اسی طرح سے ڈاکٹر مورز بکائے, یہ تو عیسائی تھے مسلمان بھی ہوئے, انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد دی قرآن دی بائبل اینڈ دی سائنس لکھی اور ثابت کیا کہ جو بھی سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو آج سائنس نے ثابت کر دیے ہیں کوئی ایک بھی قرآن کی آیات سے وہ ٹکراتا نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ قربت میں دوستی میں تم پاؤ گے تو وہ نصارہ ہیں, اس لیے کہ ان کے ہاں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اب اس کے بعد ایک وقت آیا تھا حبشہ سے 70 مسلم عیسائی تھے, یہ مسلمان ہو گئے تھے, اور ان کی کیفیت جو ہے وہ جب انہوں نے حق دیکھا ہے, اللہ کے رسول کو پہچان لیا, قرآن کو جو ہے وہ ان کے سامنے تلاوت کی گئی, تو لہٰذا ان کے اوپر جو تاثیر ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ کیفیات ہمیں بھی نصیب فرمائے, وہ اللہ تعالیٰ کو نقشہ کھینچ رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب وہ سنتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا, اس قرآن کو سنتے ہیں, تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تَرَى عُيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, تو آپ اے نبی دیکھیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ہیں کہ جو کہ روا ہو جاتے ہیں. آنسو ہیں کہ جو کہ ابل پڑتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو جو ہے وہ پہچان لیا. یقولون, اور وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ربنا آمنا, کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا مع الشاہدین, اور آپ ہمیں بس گواہی دینے والوں کے ساتھ شمار کر لیجئے, لکھ لیجئے. وما لنا لا نؤمن باللہ, اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر, وما جاءنا من الحق, اور اس پر کہ جو حق ہمارے پاس جو وہ آ چکا ہے, ونطمعوا ان يدخلنا ربنا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب, کس کے ساتھ؟ مال قوم الصالحین, نیکوکاروں کے ساتھ. فاصابهم الله بما قالوا, تو بس جو انہوں نے کہا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اجر دیا وہ کیا دیا؟ جنات, ایسے باغات, تجری من تحتها الانہار, کے جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, وذالک جزاء المحسنین, اور یہی جزا ہے احسان کرنے والوں کی. لیکن اس کے برعکس, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو چھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی ہیں جہنم والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم وفق کر رہے ہیں اور چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ.